أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. سورة حدید کا آخری رکوع چار آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس پر غور و فکر کے ضمن میں وہی طریقہ مناسب رہے گا جو اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہم نے اختیار کیا، یعنی دو دو آیات پر علیحدہ علیحدہ تدبر. ابھی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی، یہ آیات نمبر 26 و 27 ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے ہی بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، اور جبکہ ان دونوں کی نسل میں نبوت بھی اور کتاب بھی، تو کچھ ان میں سے ہوئے ہدایت یافتہ اور اکثر ان میں ہوئے فاسق، حدود سے تجاوز کر جانے والے. پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اٹھایا اپنے رسولوں کو، اور بالآخر اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، اور عطا فرمائی اس کو انجیل، اور پیدا فرما دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی رحمت اور رحمت، اور رحبانیت کی جدہ انہوں نے ایجاد کی. ہم نے اسے نازل نہیں کیا تھا ان پر، مگر اپنے رب کی رضا دی. پھر نہ حفاظت کی انہوں نے اس کی جیسا کہ اس کی حفاظت کا حق تھا، تو ہم نے عطا فرمایا ان میں سے ایمان لانے والوں کو ان کا حجت، اور بہت سے ان میں ہیں ساتھ سے ساتھ. سورہ حدید کا کلائمیکس نقطہ عروج اس کی آیت نمبر 25 ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ پورے منتخب نصاب کا لب لباب بھی آ گیا. ایمان کا اصل تقاضا، ایمان کا اصل مقاضا، جس کو امت مسلمہ بالکل بھول چکی، جس کی طرف کوئی توجہ ہی سرے سے موجود نہیں، جس کا پڑھائی کے دینی کی فہرست میں کہیں کوئی وجود بھی نہیں. سب سورہ حدید کے پہلے رکوع میں ایک دوسری بڑی گمراہی جو بالکل ضد ہے اس گمراہی کا جس کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی رحبانیت پر سے دنیا، نہ مقابلہ دنیا طرف کی. ایک انتہا یہ ہے کہ انسان دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے, لذات دنیا بھی ہی اور دنیا کا رسائی سے آرام بھی اس کا مقصود و مطلوب بن جائے, اس کی بھاگ دوڑ, اس کی سعی و جہد, اس کی محنتیں اور مشقتیں, اس کی تلے دوڑ, اس کی جد و جہد, اس کے رات اور دن کی کوششیں اور محنتیں مرکوز ہو جائیں اسی ایک مقصد پر کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دنیا میں جما لے اور سب کچھ کر لے, کاروبار کے اعتبار سے, بادار کے اعتبار سے, دنیاوی حیثیت و وجاہت کے اعتبار سے, حکومت و اقتدار کے اعتبار سے, ایک انتہا یہ اور دوسری انتہائی کر کے دنیا وحدانیت نفس کسی نفس کے جذبات اور اس کے جائی خواہشات اور سہلاب کو بھی شکل دینا, یہ بات پورا فاتحہ کے ذمن میں رکھی جا چکی ہے کہ ارد گرد صراط المستقیم کی مزید وضاحت وہاں مثبت انداز میں بھی ہوئی اور منفی انداز میں, صراط الذین انعمت علیہم اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر بھی آ چکا ہے, صدیقین اور شہداء یہ درمیانی مراتب ہیں, بلند ترین رتبہ انبیاء کا اور بنیادی سطح پر بیس لائن پر مومنین و صالحین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اسی صراط المستقیم کی مزید وضاحت خلوی انداز میں, جو نہ تو مغضوب علیہم ہوئے نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے راہ حق سے منحرف ہو جانے والے, راہ اعتدال سے کسی ایک انتہا کی طرف نکل جانے والے, یہ بات کی گئی تھی کہ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک مغضوب علیہم کی نمایاں ترین مثال یہود, دنیا ترقی, طلب دنیا اور اپنی درجے پر اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی, یہاں تک کہ ان کے علماء نے دین کو بھی حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا, کپڑا فروشی خود بدلتے نہیں تو راہ سے بدل دیتے ہیں, یہ کس پر جو فصیحان نے حرم دیتا ہے, دینداری کے پردے میں دنیا داری, اس انتہا پر یہود کے علماء چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے ان کی طرف اشارہ کیا گیا, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, یہ گویا کہ مغضوب علیہم کی طرح, اور یہاں عرض کیا جا چکا ہے سورہ بقرہ کی آیت کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہود سے خطاب ہو کر خطاب کر کے فرمایا گیا, ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة, مفسرین کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ ضالین دن کردہ راہ لوگوں کی سب سے بڑی مثال متبعین حضرت مسیح علیہ السلام, یہ دوسری انتہا پر نکل گئے, وحدانیت کی بدعت انہیں نہیں بات کی کر کے دنیا کا راستہ اختیار کیا, یہ خانقاہی اور وحدانیت کا نظام یہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے ان قوموں میں, ان امتوں میں کہ جن کی نسبت ہے انبیاء اور رسل کی طرف, جیسے کہ یہ نظام ہندوستان کے مذاہب میں بڑی شدت کے ساتھ موجود, وہ بدھ مت ہو, جین مت ہو, ہندو مت ہو, یہ سنیاس, یہ فرقہ دنیا, یہ ان میں سے اکثر کے نزدیک مکتی کا, نجات کا واسطہ ہے, لیکن انبیاء رسل کی تاریخ میں اور ان امتوں میں کہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے نبیوں اور رسولوں کی جانب, ان میں یہ گمراہی سب سے نمایاں ہو کر آئی ہے متبعین حضرت مسیح علیہ السلام, لہذا مضمون کی مناسبت سے اب یہاں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں گمراہی کی دوسری صورت ہے, اس کی فرحت کے مقابلے میں اس تقریب کو بھی واضح کر دیا گیا. اور قرآن تقریب دیکھیے, اگر نظم کلام پر رب کے کلام پر نظر رکھے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں صرف حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے متبعین کی غلطی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے, لیکن آغاز کلام صرف رہا ہے آپ خود سے بات ہے لقد ارسلنا نوحا الى ابراہیم, ہم نے ہی بھیجا نوح کو بھی, ہم نے ہی بھیجا ابراہیم کو بھی, اس سلسلہ کے تحت اس سنہری زنجیر کی طرف اشارہ کر دیا گیا. سلسلہ رسل کا یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا آغاز حضرت نوح, پہلے نبی حضرت آدم. قرآن مجید میں ان علاج میں میرا رسل کا جہاں بیان آئے گا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا بتایا گیا, تو ان سے آغاز کر کے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور یہ بڑی اہم علمی حقیقت ہے کہ جہلنا کی ضروریت حمل نبوت عمل کتاب, ہم نے ان دونوں ہی کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. یہ بات ایک بہت اہم عقدے کو حل کر دینے والی ہے. انسان اگر تاریخ نئے انسانی پر بحثیت مجموعی غور کرے تو ایک سوال سامنے آتا ہے, نبوت رسالت ہے کہ اس کی قسم کی حیثیت سے, اس ادارے کی حیثیت سے. واقعہ یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ یہ ایک خطہ عربی ہے کہ وہی اس کا حکم ہے. دین میں آپ کو فلسفے مل جائیں گے, فتما مل جائیں گے, اصحاب دانش مل جائیں گے, لیکن نبوت رسالت کا ذکر نہیں ملے گا. تو کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں, اس کا پیغام پر ہوں, اس کی طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں اور تم پر میری اطاعت لازم ہے. ہمیں ہم آج آتی ہوں یہ دعویٰ رسالت جاپان کی تاریخ میں, چین کی تاریخ میں, بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے قبل یونان میں سماپتا پیدا ہوئے ہیں, سما پیدا ہوئے ہیں, لیکن دعوی نبوت اور رسالت اپنی اس معین شکل میں روح عربی کے کسی آپ سے نظر نہیں آتا. یہ آیا مبارک آئے اہم نسل کا حل سامنے آ رہی. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے نبوت اور رسالت انہیں کی نتیجے رکھی. اس کا مقصد نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب نبوت رسالت ان کی نسل سے باہر کہیں نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تو 8,000-9,000 سال قبل کا ہے اور ہماری تاریخ اپنے دوسرے ذرائع سے ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور جو گائن ہسٹری تاریخ کا طلوع وہی ہوتا ہے 4,000 سے لے کر 5,000 سال قبل, 2,000 قبل مسیح سے 3,000 قبل مسیح تک کا زمانہ یہ ہے کہ جہاں سے تاریخ انسانی مختلف دیشوں میں کچھ نمایاں ہوتی ہے, عمر پر آتی ہے. یہ حصہ جو ہے نسل انسانی کا, اس میں نبوت رسالت اس آیا مبارکہ کی روح سے صرف اور صرف نسل ابراہیمی میں ہو سکتی ہے, باہر کہیں نہیں ہوگی. حکمت دی جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہدایت بہت سے چینل سے انسان تک پہنچتی ہے. حکما کی حکمت, فلاسفہ کا فلسفہ, اصحاب دانش کے غور و فکر کا حاصل, سوچ و وچار, یہ بھی ہدایت خداوندی ہی کے چینل ہیں. ان کا منبع پر سپنا بھی وہی ہے, یہ واجب منبع پر سپنا ہے علم اور ہدایت کا, لیکن موج مختلف ہے. سلسلہ وحی جس پر مبنی ہے سلسلہ نبوت رسالت, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے باہر نہیں ہو سکتی. لقد ارسلنا نوحا الى ابراہیم وجعلنا فی ذریته ذمن نبوت والکتاب. اب بڑے مختصر الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ منہم مہتدین و کثیر من کی طرف سے, یہاں پر ہم کی ضمیر ذریت کی طرف جا رہی ہے. ان کے نسلوں میں سے وہ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس بارے ہدایت کو اختیار کیا, اس پر گامزن ہوئے, اس پر کاربند ہوئے, اور ایسے بھی ہوئے بلکہ اکثریت ایسے ہی کی رہی میں کثیر منہم فاسقون کہ جنہوں نے اس سے تجاوز کیا حدود سے نکل گئے ان حدود اور حدود کی پابندی نہ یہ آیت ہوئی تمہیدی لیکن دیکھیے کہ ان تمہیدی اور ضمنی آیات میں بھی ان میں حکمت کے کیسے کیسے ہوتی یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کے حل کی رہنمائی مجھے قرآن حکیم نے صرف اس مقام سے ملی سب آیا اصل وہ مضمون کے جس کے لیے یہ تمہید باندھی گئی ان میں سارے ہند روشن نسل ابراہیمی میں ایک سلسلہ ہے سلسلہ بنی اسرائیل تے بتائے انبیاء آ رہے ہیں تے بتائے کتابوں کا نزول ہو رہا ہے صحیح سے نازل ہو رہے ہیں ابراہیم کے بیٹے اسحاق ان کے بیٹے یعقوب ان کا لقب ہے اسرائیل جس کے معنی ہے عبداللہ ان کے 12 بیٹے جن سے نسل چلی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر منتقل ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر سے باہر نکلے اس عرصے کے بعد ان کے عہد کرنی کا آغاز کیا ان میں داود اور سلیمان جیسے بادشاہ پیدا ہوئے انہیں تورات دی گئی انہیں انجیل دی گئی انہیں زبور عطا کی گئی اس سلسلے رسل و ہدایت کے خاتم النبیین اس کڑی کی آخری اس زنجیر کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ثم قصینا علی آثارہم برسلنا ایسے کہتے ہیں کسی چیز کے نشان پا نقش قدم کو ہم نے انہیں کے نقوش پا پر اٹھایا پیچھے لگا دیا اپنے بہت سے رسولوں کو وقصینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل ایسے پیچھے اٹھایا ان کو عیسیٰ ابن مریم کو اور عطا کی انہیں انجیل اور اب وہ بات آ رہی ہے رب کے کلام کے اعتبار سے جس کے لیے یہ ساری باتیں تمہید کرا پائیں گی وَجَهَنَّمَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً اور جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کا اتباع کیا جو ان کے پیچھے چلے جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رحمت اور رحمت پیدا کرنا تھا اس کو اللہ نے منسوب کیا اپنی طرف یہ ہے وہ مقام جس کے حوالے سے کیا گیا تھا ہر سورت کا ایک مزاج ایک انداز اس کے ابتدا اور انتہا میں اس کے آغاز اختتام میں رب الفاظ کا استعمال اختلافات کا انتخاب اس کے پہلے سے ہر سورہ مبارک کا ایک منفرد مزاج کی شامل ہوتی اللہ کی شان میں آئے کے الفاظ پہلے حصے میں دوسرے حصے میں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ رَءُوفٍ رَحِيمٍ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں رؤوف بھی ہے رحیم یہاں وہی دو الفاظ آ رہے ہیں رَأْفَةً وَرَحْمَةً حق کیا جا چکا ہے اس وقت یہ رأفت وہ کیفیت ہے دردمندی کی کیفیت ہمدردی کی کیفیت کہ کسی کو دکھ سے انسان اپنے اندر محسوس کرتا خنجر چلے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہوتا اگر صبح آئے عام ہو گیا وہ شیر لیکن بہرحال کسی شیر کے عام ہو جانے سے اس کے اندر اگر معنویت ہے تو اس میں کمی نہیں آتی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو جب نصاحت کے لیے کچھ کم مجھے شروع دیا وہ درد جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں یہ رشتہ فقط کر مل خیر دل لگی وہ اس ہمدردی کے وقت سے محروم رہ گیا دل کی مرنی سے محروم ہوا وہ کل کے کل خیر کر دی اللہ تعالیٰ نے متبعین حضرت مسیح علیہ السلام نے اس وقت کو بالخصوص پیدا فرما دیا اس کا ایک سبب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے حضرت مسیح کو جس طرح سے دکھ کھیلنے پڑے ان کے حواریین کو جس طرح سے طنز استہزاء اور تنفر کا ہدف بننا پڑا اور پھر حضرت مسیح کے رفع آسمانی کے بعد قبائد و مقائد کا پہاڑ جس طرح ان پر ٹوٹا اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں خاص رقت کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں بھی اخلاق کا یہ رخ بہت نمایاں یہ دلی ہمدردی, یہ شکستہ قلبی کی کیفیت, یہ شکستہ ہے تو ابھی سر ہے نگاہ عائلہ صاحب میں, کمل ابھی مائنڈ کے آغاز میں جو تنظیر حضرت نبی علیہ السلام نے باندھی ہے, وہ جو دل کے غریب ہیں, وہ جو مل کا فرم قلوب ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, ابھی سے نبی کے لیے آئی ہوئی کیفیت, ابھی سے کچھ کی ہے حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند من کثرت القلوب, میں ان لوگوں کے بہت قریب ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹ گئے. یہ کیفیت حضرت نبی علیہ السلام کے متبعین میں بڑی شدت کے ساتھ, لیکن اب اس سے آگے ایک کام وہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ نے ان کی طرف کی, رحمانیت ابھی تبعین ہے, رحم کا جو خوف ہے رحمان رحمان کی وزن پر بہت خائف لفظوں پر تھا ڈرنے والا. اس طرح پورا فاصلہ کے دن نرس کیا گیا تھا کہ سہمان اس وزن پر جو کتاب عربی زبان میں آتی ہے اس میں اس کیفیت کی ایک بڑی شدت, ایک فیضان کسی کیفیت ہے. تو رحمان وہ ہے کہ جس میں اللہ کا خوف انتہائی شدت اختیار کر گیا, اس سے پھر اسم بنا رحمانیت. وہ کیفیت تقویٰ کا, خصیت الہی کا, اللہ کے خوف کا وہ عالم کہ جس میں انسان لذات دنیاوی سے بالکل فاصلہ ہے. وہ کیفیت جو ہے در کے ذریعے میں کی جا چکی ہے, تین صحابہ کے قول میں آئی تھی, نیکی کا جذبہ اتنی شدت سے اتنی شدت کے ساتھ مستعین ہوا کہ ساری دعا نہیں کریں گے, رات بھر نہیں سوئیں گے, ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے. یہ ہے رحمانیت جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار ناراض بھی فرمایا. لا رحمانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں, یہ دین فطر ہے. اس نظام میں نفس کے حقوق بھی معین ہیں اور وہ بھی دینے ہوں گے. لئن لم نفس کہا لے تو حق کر تیرے نفس کے بھی تجھ پر حقوق ہیں, لئن لم زوج کہا لے تو حق کر اور تیری بیوی کے بھی تجھ پر حقوق ہیں, لئن لم سیر کہا لے تو حق کر اور جو تجھ سے ملاقات کے لیے آئے, تیری زیارت کے لیے آئے, اس کے بھی تجھ پر حقوق, یہ حقوق ادا کرنے ہیں. یہ دوسری انتہا اسلام میں سب کا لفظ ہے, لفظ کسی کا ہی ہے. سیلف کنٹرول مقصود ہے, خودی کی تربیت مقصود ہے, تاکہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں اور جبلی تقاضوں پر پورے طور پر قابو یافتا ہے. یہاں لفظ کسی سیلف انیہیلیشن, سیلف انیہیلیشن بالکل فکر ڈالنا لفظ کے تقاضوں کو, انہیں کسی قدر کی حیثیت حاصل نہیں بلکہ ممنوع. یا رحبانیت ابھی تباہ ہوئی ہے, رحبانیت کی بدا تمہیں نہیں بات کی. یہاں یہ بھی ایک اہم اصطلاح ہے دین کی, پھر آپ اس کو سمجھ لیجیے. بے بحال اور عین کا معاملہ آتا ہے کسی ایسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کہ جس کے لیے کوئی مادہ کوئی مواد پہلے موجود نہ ہو. بڑی ایک سماوات واللہ, اللہ تعالیٰ ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے, بالکل منس سے حق فرمانے والا ہے. کریشن ایسی نہیں لو کوئی سو نہ ہو اور اس سے تکلیف ہے. عدم محض سے وجود, اسی طرح دین میں جو چیز نہیں ہے, جس کی جڑ بنیاد نہیں ہے, نئی چیز وہاں کا دین میں شامل کر دینا, یہ بدعت. اور یہاں رحمانیت کو دین الہی کے اعتبار سے اس طریقے کو جو متبعین نفی نے اختیار کیا بدعت کے قابل فرمایا, رحمانیت متبعیہ ما فتناها علیہم, ہم نے جو ان پر نازل نہیں کی تھی, یہ پابندیاں, یہ حدود و قیود, یہ قد غنے نفس کے تقاضے کے آگے اس طرح سے بند باندھ دینا خدا کے فطرت. اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلان بات کیا, ما فتنا علیہ, یہ غیر فطری پابندیاں ہم نے انسان پر عائد نہیں کی. امت کے غیر رضوان اللہ, اس فطرے کے دو معنی لیے گئے, معنی اعتبار سے یہ مشکلات قرآن میں سے مقام ہے. یہاں اس کی لہوی جو پیچیدگیاں ان پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. دو مفہوم ہیں اور دونوں یکساں درست ہیں. علت کے غیر رضوان اللہ, ان کو لازم کیا گیا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے. مطلوب صرف یہ ہے, اپنا مقصود مطلوب اللہ کو راضی کرنا ہے. بندہ مومن کا مقصد اللہ کی رضا, اس کا اصل حدث, اس کا اصل مطلوب و مقصود اللہ سے راضی کر لینا ہے. ناظر صرف یہ تھا, اس کے لیے یہ طور طریقے انہوں نے خود ہی جانتے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے, اور اس میں ان لوگوں کی نیک نیتی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کیا وہ کسی فساد نیت کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ نیک نیتی کچھ ہے, یہ نیکی کے جذبے کا حد اعتدال سے تجاوز ہے, اللہ کی رضا دین کے لیے کیا. لیکن یہ کہ کافر فطرت میں فطرت انسانی کے تقاضوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ پابندیاں عائد نہیں کی تھی, انہوں نے خود اپنے اوپر عائد کی, اگر سے عائد کی اللہ کی رضا دین سے. اس طرح یہ ان کے لیے فضالتی دی, ان کے نیک نیتی کے حوالے سے گویا کہ ان کے اس جرم کی صلاحت کو کسی قدر ہلکا کیا گیا. سما رہا ہے آیت رہا فکر ڈالا ہے فکر, یہ اپنے اوپر قدغنے حائل کر لینا آسان ہے, ان کو نبھانا آسان ہے. سنا تو جو کچھ کیا ہے وحدانیت کی تاریخ جن حالات واقعات سے بھری ہوئی ہے وہ معلوم معروف ہے. فطرت سے انسان اگر جھینگا مشکل کرے گا فطرت اس کو پتہ رہے گا, اور یہ چاروں سالے کت ہے انسان کے یہ فطری تقاضے اور بازیات لفظ بڑے نیز ہو گئے. اوپر پردہ کر کے دنیا کا اور اندر دنیا ترقی, اوپر لبادہ تجرب کا اور اندر سہلت والی ایک انتہا کے اور شدت کے پہنچی ہوئی, یہ ہوا ہے اس تاریخ میں. تبا رہا ہے ہر ہفتہ رعایت ہے, پھر وہ اس کی پابندی نہ کر سکے, نبھا نہ سکے اسے جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون, جو ان میں سے صاحب ایمان تھے, یا ایک اشارہ اس میں ہے جو ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ متبعین نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ متبعین حضرت مسیح علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. بادشاہوں میں سے وہ عیسائی ہی تھے حضرت نجاشی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وہ بھی عیسائی ہی تھے مقاصد اور مصر جنہوں نے حضور کے ایل کی اور پیغام پر کلکان کیا اور سبھائیں آپ کی خدمت میں بھیجے, اور کسرا کے مقابلے میں فیصل کا طرز عمل بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ایک نے نامہ ودارت کے ساتھ کیا اور ایک نے اپنی سی کوشش کی کہ کسی طرح پوری مملکت پوری سلطنت ان بلاک کنورشن اختیار کر لیا. تو فرمایا فتحان لگی نہ منی ممکن اجرا ہوں, یہ بھی ان میں سے ایمان لے آئے جس میں سے بعض کا نقطہ قرآن مجید میں ساتھ میں پارے کی پہلی آیت میں سوچا گیا. نجران کا وفد جب آیا تھا نصارہ کا, ان میں سے بعض لوگوں نے جب قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسو بھر نکلے. جزا سمعوا ما انزل الى الرسول تراها لهم كثير من الدمع مما عرفوا من الحق. فرمایا جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان تھے یا ایمان لے آئے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا فرمایا, اور اکثریت ان کی بھی اب فکر صدور کے اندر چلا رہی تھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. وعمتنا مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے آخری مقام پتا کرتے اس نصاب کے چھ حصوں میں سے آخری یعنی چھٹا حصہ کل کا کل ایک سورت پر مشتمل ہے یعنی سورہ حدید, اور اس کی آخری دو آیات یہ ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. ان کا ترجمہ یہ ہے, وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرے اور ایمان رکھے اس کے رسول پر, وہ عطا فرمائے گا تمہیں دوہرا حصہ اپنی رحمت میں, اور عطا فرمائے گا تمہیں وہ نور جس کی روشنی میں تم چل سکو گے, اور بخشش فرمائے گا تمہارے یقیناً اللہ بخشنے والا ہے مہربان. تاکہ نہ کہ یہ اہل کتاب کہ کوئی بصرت حاصل نہیں انہیں اللہ سے فضل کر, اور یہ کہ فضل کل فضل اللہ کے اختیار میں ہے, وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور اللہ بڑے فضل. یہ درحقیقت سورہ حدید کا کنکلوڈنگ حصہ ہے, آخری حصہ. آغاز میں بھی اگرچہ براہ راست خطاب نہیں تھا, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, براہ راست یہ فعل امر آ گئے تھے, یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں تھا. اس خطاب پر بھی بات وہی ہے, اب پورے اس سارے خطاب کے ساتھ اہل ایمان کو, امت مسلمہ کو, امت محمد کو علیہ صاحب صلاۃ وسلام براہ راست خطاب فرمایا جا رہا ہے. یہ بات اس سے پہلے رکھی جا چکی ہے کہ نہ صرف یہ سورہ حدید بلکہ اس سے لے کر سورہ تحریم تک کی یہ 10 مدنی سورتیں, ان سب میں خطاب اصل امت مسلمہ سے ہے, بحثیت امت مسلمہ. لہذا آخر میں آ کر اس حقیقت کو بالکل کھول دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, ان میں سب کچھ سن لیا, سب کچھ جان لیا, اس کائنات کی اصل حقائق کیا, حقیقت الحقائق کیا, جہاں پہ حق سبحانہ و تعالی کون ہے, اس کی شانیں کیا ہیں, اس کی صفات کیا ہے, وہ تم سے کیا چاہتا ہے, اس کے تم سے مطالبات کیا ہے. ایمان انسان, ایمان انسان, ماننا اللہ کا اور اس کے رسول کا جیسا کہ ماننے کا حق ہے, اور بدل مت انصاف مان, اس کے دین کی سربلندی کے لیے, اس نظام عدل و قسط کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے جو اسے لازم کرنا ہے, جو درحقیقت نصرت ہے اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی. اگر یہ تقاضے پورے کرتے ہو تو ظاہر و ریحان و جنت نعیم میدان حشر میں کامیاب پار پائے گے, نور ملے گا جس میں وہ سارے مراحل طے کر لیں گے, نہیں تو یہ نفاق کا راستہ ہے, یہ بربادی اور تباہی کا راستہ ہے. یہ سمجھان سے بے چار ہو گئے, وہ بھی سمجھ گئے. اگر کوئی بین بین ہے, کچھ چھوٹ نفاق کی اس کے دل کو لگ گئی ہے, تو حل چلاؤ اس کے قلب میں, انصاف کا صدقہ و خیرات کا حل چلاؤ, اکثر لو ایمان کا بیج ڈالے, مرتبہ صدیقیت یا مقام شہادت تک رسائی کی کوشش کرے, حقیقت حیات دنیاوی سے پہچان لے, جنت کی طرف مسابقت کرے, دوڑے اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے, اور خرچ کرے اور لگائے اپنا بھال بھی, اور خرچ کرے اور کھٹائے اپنی جان. اگرچہ مطلوب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل یہ کنارا کرتے جائے, نفس کے جائز تقاضوں کو بھی شکل کر رکھتے, جیسے وہاں ان سے آپ ہے بہت زیادہ باریک, اور تلوار کی بہت سے زیادہ تیز راستہ جس سے گزرنا ہوگا, در حقیقت وہ ایک مانوی حقیقت جو اس خود حیات دنیاوی میں موجود ہے اسی کا ظہور ہوگا. یہاں بھی دنیا پرستی ہے, سر کے دنیا کے مابین ایک نقطۂ عدل ہے, صراط مستقیم ہے, کہ جس پر چلنا مطلوب ہے. یہ ساری گفتگو ذہن میں تازہ کرنے کے بعد سب دل کے کان کھول کر سننا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله. پہلے ایمان تقوی اختیار کرو اللہ کا اور یقین محکم رکھو اس کے رسول پر. ذرا تازہ کر لیجیے سورہ حجرات میں اس تقوی کا ذکر کس طرح بتکرار یاد آ رہا ہے. پہلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ. اچھے بار بار وقت 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 یہ روح ڈالا اسلامی زندگی دین پر چلنے کے لیے یہی جذبہ محرکہ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے عبادت تقا یہاں منی یہاں میرے سال یہاں پہ سنت تقا یہاں منی سنت تقا یہاں سن قانونی ایمان سے حقیقی ایمان کی طرف حقیقی ایمان سے مرتبہ احسان کی طرف انسان کو بے قدمی جاری رکھنے کے لیے اصل چیز اصل قوت محرکہ جو درکار ہے وہ تقویٰ. سورت عرابن میں بھی یہی لگ رہا تھا فاتقوا اللہ ما استطعتم واطمعوا واطیعوا. تقویٰ اختیار کرے اللہ کا جتنا بھی حد استطاعت میں ہو امکانی حد تک تقویٰ انسانی حد تک تکنا ہے. یہ ہے اس آخری حصے میں پہلی بات جو کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جہاں میں نہیں تو رسول بھی ایمان سکتا رکھے اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجیے کتاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اور پھر سے جو امر ہرا وہ آمنی جو رکھے گی جو مراد ہوگی ایمان لائے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے یقین رکھے رسول پر جیسا کہ یقین کا حق ہے اعتماد کرے رسول پر جیسا کہ اعتماد کا حق ہے اتباع کرے رسول کا جیسے کہ اتباع کا حق ہے مانے انہیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے. اس منتخب نصاب کے دوران بار بار حوالہ دیا گیا ہے ایمان قانونی ایمان حقیقی. مخاطب ہے وہ جو ایمان قانونی کے دائرے میں آ چکے ہیں اور تقاضا ان سے کیا جا رہا ہے ایمان حقیقی. جیسے کہ سورہ نساء نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ بل کتاب الذی نزل علی رسولہ. اہل ایمان ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل ہوا. یہاں غور کیجیے کہ اس قدر زور ایمان جو رسالت کا چل جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس دینی زندگی میں جذبہ محرکہ تقویٰ ہے لیکن وہ نقطۂ عدل معتدل راستہ متوازن راستہ جس میں نہ دنیا ترقی ہے نہ ترک دنیا ہے اس کے لیے کامل نمونہ ہے اس کے لیے اس لائق کامل ہے اس کے لیے ایک مکمل ماڈل وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ. انبیاء کرام کی اپنی اپنی شان ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کا رجحان انفرادیت کی طرف زیادہ ہے کوئی اجتماعیت کی طرف کس قدر زیادہ مائل ہو گیا ہے کسی میں نیکی کا جذبہ یہ رخ اختیار کر گیا ہے کہ اس نے بالکل تجربے کی زندگی بسر کی. حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کا ایک نمونہ ہے. اس لیے کامل نمونہ کامل کمپلیٹ ماڈل یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کی شخصیت مبارک. یہ آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوۃ حسنہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. وہاں دنیا ترقی کا کوئی سوال نہیں लेकिन तरके दुनिया भी नहीं। हुजूर ने उन सहाबा को बुलाकर जिनका जिक्र पहले भी हो चुका है जो अल्फाज फरमाए थे वो यही थे कि वल्लाह इन्नी लअतकाकुम वअतकाकुम लिल्लाह, खुदा की कसम मैं तुम्हें सबसे बेहतर मुत्तकी और सबसे बेहतर अल्लाह का खौफ रखने वाला है, लेकिन मैं रात को सोता भी हूँ और मैं रात भी करता हूँ, रोजा रखता भी हूँ, मछली नहीं भी रखता और मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं अहले आयाल की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, मुतअक्किल जिंदगी बसर कर रहा हूँ, मैंने घर घर की किराया तैयार की, मैं घरे बाल सुनने की सलाह समझ, जो कोई मेरी सुन्नत मेरे इस तरीके से एराज करेगा जिसे मेरा ये तरीका पसंद नहीं उसका मुझसे कोई काम नहीं। ये है नक्शा, वाकया ये है कि हमारे यहाँ भी दीनदार लोगों के हर तरह के सभी नागरिक हैं, अगर उनकी दीनदारी उनके दीनी फिक्र उनके दीनी अखबार उनके दीनी मसाजिल का टुकड़ा टुकड़ा उसके अंदर नस्बत तनासिब अगर इसका तजिया किया जाए तो मालूम होगा नमाज कितना पसंद इतना बना, कहीं किसी की तारीफ हो रही होगी उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की, और ये नहीं सोचा जाता इस जुमले की सब कहां पड़ रही है, नाविक ने तेरे सौद न छोड़ा जमाने में, अगर शादी न करना तो आला कदर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे महरूम है, बहुत महरूम, उन्होंने ढेर शादी नहीं की, मुताबिक शादियां की, ये सारी चीजें अगर तक किया जाए फिर के ओर में सहार होता है। वाकया ये कि अगर मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तो हकीकत में उम्मत मोहम्मद में होने का जो नतीजा निकलना चाहिए वो गोया के बतमान समाज नहीं होता। इसी तरह तकिया नफ के लिए तरीके मैंने कहा कहाँ से दिए हैं, वो प्रोटाइलस का कोई निजाम है ना, अफलातूनियत का कोई फलसफा है, उनके तौर तरीके हैं, उनकी रियाजतें हैं, उनकी तपस्याएं हैं, या हिंदुस्तान के ऋषियों और मुनियों और यहाँ के राहिबों से उनकी रियाजतों की नक्काली की गई है, जिक्र के तरीके नवाली कहाँ कहाँ से लिए गए, किसकी जगह से मुस्तहार माना गया, ये सारा बर हकीकत वन्नाजी कर रहा है इस हकीकत की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे कामिला की मारफत हासिल नहीं हुई जैसा कि उसकी मारफत का हक है। या अय्युहल लजीन आमनु इत्तकुल्लाह वआमिनू बिरसूलिह, ये बात हमारे मुंतखब निसाब के दस्त दौरान आया दुर के जुल्म में भी आ चुकी है। नेकी क्या है, नेकी की हकीकत क्या है, उसके जुल्म में नेकी के लिए जज्बा बहर देता ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखरा, ईमान बिल्लाह मोहब्बत खुदाबंदी ये मुतलक जज्बा, ईमान बिल आखरा उखरवी बात पुरुष का खौफ ये मन की मुहर्रिक है, ये मुतलक और मन की मुहर्रिक ये वो कुव्वत मुहर्रिक का फराहम करती जिससे कि नेकी की तरफ आदमी बढ़े, लेकिन नेकी का मॉडल नेकी में तवाज़ुन नेकी में एतदाल उसके लिए एक मुकम्मल नक्शा, उसके लिए एक मुकम्मल नमूना, उसके लिए एक मुकम्मल मेयार, ये है ईमान के रिसालत के जरिए जो मेरा फर्क है। बड़ा तुम्मल बिरा मन आमन बिल्लाह वल यौम अल आखिर वल मलाइकति वल किताब वल नबीय्यीन या अय्युहल लजीन आमनु इत्तकुल्लाह वआमिनू बिरसूलिह, ये तुम तुफलान लिल रहमति, ये बात जान लेनी चाहिए कि इत्तबाए रसूल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझने में ये भी यकीन जरूरी है कि आपकी हयात तैयबा के जितने मुख्तलिफ पेशे हैं, आपकी सुन्नत के जितने पहलू हैं, उन सब का इहाता किया जाए, कोई उनमें से छूट में ना पाए, अजा तमाम मुजमे हो जाए। लेकिन दूसरी और अहम पर बात यह तुम अज्जा के माध्यम नस्बत तनासिब यही कायम रहे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में, अगर वहां कोई चीज तोड़ा है लेकिन सिर्फ इस दलील की बुनियाद पर कि तोड़ा मौजूद है उसे अगर शेर बना लिया गया तो ये बात बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, पूरा निजाम चलता है। مجرد کسی چیز کا ثبوت کافی نہیں ہے, وہ ثبوت اپنی جگہ ہے, اس کے مقدار کا تعین کرو, بطلع اقدار کے ساتھ اس کے نسبت تناسب کو معین کرو, اور جب تمام اجزاء کو اسی نسبت تناسب کے ساتھ جمع کرو گے تب وہ اس وائے محمدی خرا خراج خراب خراب خرا خرا جہاں جہاد تبدیل کی چیز بڑے بڑے مستبین سنت ہے جو رکھا یا بیان کرنے یا نہ کرنے پر ایک دوسرے کے دست غریبان, ایک دوسرے کے ساتھ دست غریبان رکھنے, ایک دوسرے پر سر کے سنت کے کپڑے لگتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضور کی سب سے مؤثر سنت, سب سے بڑی سنت وہ تو ہے دعوت تبلیغ, وہ تو ہے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جہاد اور قتال, جان و مال کا کھپانا. تو یہ پہلی بڑا پہل ہے اس کے بعد سنت کے ظلم میں اور حضور کے اسوے کی تعلیم میں کہ وہ نسبت تناسب وہی برقرار رہے. یہ سیرت متفرہ میں مختلف شہریوں کا نظر ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم بنیں گے کہ یہ اتنے کو ان کے سمان میں رحمت ہے, وہ تمہیں دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے. اور نمبر دو یہ لَيَجْعَلَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور وہ تمہیں روشنی عطا فرمائے گا جس سے تم چل سکو. پہلے نتیجے کو سمجھیے کس لائن کیوں ہے. برحقیقت جو سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے جیسا کہ اتباع کا حق ہے, اس کی نیکی کے دو حصے ہیں, اس پر گہری رحمت ہے اللہ کی, ایک اس کی انقلابی نیکی, اس کی نیکی قابل فراہم جو اسے ملے گا. دوسرے یہ کہ وہ خود نمونہ بن گیا دوسروں کے لیے, اس لیے محمد جی کا تسلسل قائم رہا اس کے ذریعے, وہ نئے انسانی کے لیے رہنمائی اپنے وجود سے رہنمائی اور ہدایت کا ایک ذریعہ بن گیا. یہ تو کوئی کس نئے میں نے رکھنا چاہیے. یہ بات سورہ احزاب میں حضور کے اولاد میں تقرات سے خطاب کر کے فرمائی گئی, یہاں نسان نبی مسلم کا حجم بننے کا اور نبی کی بیوی تم عام عورتوں کے معلوم نہیں ہو, اگر تم یہ کی طرف اختیار کرو گی خیر کی فلاح کی تقوی کی ایمان اور اسلام کی روش, اللہ تمہیں دوہرا دے, اس لیے تو تم نمونہ بننے والی ہو. اس امت کی خرابی تمہاری نیکی صرف تمہاری ذاتی نیکی نہیں, وہ نوازے کتنے کو نیکی کی راہ پر لگانے کا ذریعہ بن جائے. یہ ہے اصل میں اس مین کا مفہوم. اگر اپنے آپ کو باندھ لو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وابستہ کر لو گے ان کے دامن کے ساتھ, انہیں کو بنا لو گے اپنے لیے نمونہ کامل, کہ اللہ کی رحمت کے دو حصے تمہیں نصیب ہیں. وجہ جاننا تم نور پنکھی میں نہیں, اور وہ تمہیں نور عطا فرمائے گا جس سے تم چل سکو گے. اس پنکھون کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی, دنیا میں بھی وہ بصیرت باطنی حاصل ہو جائے گی جو اس طرح سے مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر بعض کو کمال ہے علم دین میں امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ انہیں بہت نمایا, جنہوں نے حکمت سے مراد سنت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس کو رہنما بنا لیا یہ نور ہے, زندگی کے ہر ہر معاملے میں تمہارے لیے رہنمائی ہے, بہت کا کھل گیا ہے, اندھیارے چھپ گئے, اور آخرت میں وہ نور جس کا ذکر آ چکا ہے ابتدا میں, نور ہوں یا کہاں بین آئے دل ہوں یا بے اعمال ہوں, وہ نور جو ان کے آگے اپنی طرف بہت آیا ہوا جو کل شراب سے مشکل مسئلے سے انہیں گزارنے میں نمت ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور خطاؤں سے بردست فرمائے گا, بخش دے گا, لرزشوں سے لرزشوں سے معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ سے غفور رحیم ہے ہی, بخشنے والا بہت فرمانے والا. اب آخری آیت یہ ضروری ہے اپنے رب کے سلام کے اعتبار سے. اس سورہ مبارکہ میں کیونکہ یہود کا ذکر بھی آیا, نصارہ کا ذکر بھی آیا, ان دونوں کو سامنے رکھیے. ایک عظیم امت جس کی تاریخ 2500 سال پر کھڑی ہوئی ہے, ان کی محروم تھا وہ معاملہ جو سورہ بقرہ میں تفصیل سے آیا, تم معذور کر لیے گئے اس منصب سے, اب امت محمد تاریخ ہوئی ہے اس مقام پر. روئے عرضی پر نامی کے عرض خلا کے نمائندہ ہونے کی حیثیت جو تمہیں حاصل رہی ہے, اب امت محمد کو حاصل ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال اللہ کے فضل کا اس کی رحمت کا دروازہ تم پر بھی بند نہیں ہے. یہ اللہ عالم اہلی کتاب اللہ یقین والا فعلی فضل اللہ, وہ فرسٹریشن محرومی کا وہ احساس ناکامی کی وہ احساس کی شکست, یہ ایک بنتی جذبہ ہے جس سے خیر کی طرف بھلائی کی طرف بڑھنے کی ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. اس کا ادارہ کیا گیا وہ اللہ عالم اہلی کتاب اللہ یقین والا فعلی فضل اللہ, یہ نہ سمجھو کہ اب تمہارے لیے دروازے بند ہو چکے, اللہ کی رحمت اور فضل سے تمہیں یکسر محروم کیا جا چکا. نہیں, دروازے کھلے ہیں. آؤ, جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بي. اے اسرائیل کی اولاد, یاد کرو میری ان نعمتوں سے, میرے ان احسانات سے جو میں نے تم پر فرمائے, اور وعدہ پورا کرو میرا, عہد کا ایفا کرو. معاہدہ ہے, معاہدے میں دو شریک ہیں, تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا, اور میری جی سے ڈرو یا فرحبون, کوئی اور خوف تم میں نہ آنے دو. ایمان لاؤ یا آمنو بما انزلت مصدقا لما معكم, جعلني بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بي. بما لائق پر جو میں نے نازل فرمایا, جو تقدیر کرتے ہوئے آیا ہے اس کے تمہارے پاس موجود ہے. قرآن تورات کا مصدق ہے, تقدیر کرتا ہے, یہ کتاب اللہ نے موسیٰ کو عطا کی تھی. انجیل کا مصدق ہے, بنا پہنا ہی انجیل اس سورہ مبارکہ میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تورات کا ذکر سورہ جمعہ میں اسی سلسلے کے ذرمے ہے, اسی مصبحات میں موجود ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. لأن لا يعلم أهل الكتاب, آپ نہ جانے نہ سمجھے نہ مایوس ہوتے بات کرے اہل کتاب کیا کر یہ خدا بندی پر انہیں کوئی بکرت حاصل نہیں, وہ اس سے کلیت المحروم ہو گئے. وأن الفضل بيد الله, اور جان لو کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ کی ہے میں یہ سارے دیتا ہے جس کو جانتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا, اس کے فضل سے ہم اپنے حساب کتاب سے نہیں تول سکتے, نہیں مان سکتے. اس کی دین بلا حد و نہایت ہے, بلا حد و حساب ہے. اس آخری آیت کا مفہوم ایک اور فلسفہ بھی لیا گیا ہے, جس میں کہ وہ اللہ نے لا کو اضافی مانا گیا ہے. ترجمہ یہ ہوتا ہے, یہ انداز ہوگا فجر کا, تاریخ کا, بات کا, بدت کا, تاکہ جان لے اور اچھی طرح جان لے, کان کھول کر سن لے اہل کتاب کہ ان کو کوئی گزارا داری حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل کی. یہ چھوٹے دار نہیں تھے, یہ اگر پھل منا رہے ہیں, چھوٹے دار کھا رہے ہیں, یہ نعمت ہم سے کیوں سلب ہو گئی, اس مقام سے ہم کیوں معذور کر دیے گئے, تو جان لے کہ اس کی کوئی ادارہ داری, اس کی کوئی چھوٹے داری نہیں تھی جو انہیں دے دی گئی ہے, اس کا کوئی پتا نہیں تھا جو ان کے نام پر لکھ دیا گیا. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, فضل خدا بندی میں سے کسی حصے کو بھی اس پر یہ قادر نہیں ہے, قدرت رکھنے والے نہیں ہے, مختار نہیں ہے. اللہ ان سے پوچھ کر نہیں دے گا جسے دے گا, اللہ نے ان کو اس کا حوالہ دار نہیں بنا دیا. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے اختیار میں ہے, جو چاہے کس کو دے. جو سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي النَّبِيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله اپنے فضل کا مختار مطلق ہے جسے چاہے عطا فرمائے، کوئی نہیں کہ جو اس کی مرضی کے آگے آ سکے، اس کی دین کے آگے روک بن سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے فضل سے اس کا باقی عطا فرمائے، دین کا فہم دے، دین کے تقاضوں کا شعور سکھے، اور ان تقاضوں کو عملاً ادا کرنے پر کمر ہمت تک لینے کا فیصلہ کرنے کی کافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.